بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني يا أرحم الراحمين. آخری زمانہ اور دینداری, یہ موضوع رہا ہے. پہلے بھی اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے رہے ہیں, لیکن آج جو ہے اس کو تھوڑا سا اور سلیس انداز میں جتنا ممکن ہے میں کر سکتا ہوں, خدا نے توانائی اور توفیق دی ہے اس کے مطابق سلیس انداز میں اس موضوع کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. پہلا سوال یہاں پر یہ ہے کہ آخر زمانے سے آخر ہماری مراد کیا ہے جو ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. آخر الزمان یہ عربی زبان کا لفظ ہے, یعنی آخری زمانہ یا آخری دور. انگلش میں اس کو اینڈ آف دا ٹائم کی ٹرمنالوجی یا اصطلاح بھی استعمال کیا ہے. یہ اصطلاح یا ٹرمنالوجی یہ الہی مذاہب کی جانب سے بیان ہوئی ہے, جو آسمانی مذاہب بھی کہتے ہیں جس کو. قرآن کریم نے متعدد آیات میں دور آخر الزمان کی طرف اشارہ کیا ہے, اور اسی طرح اسلامی معارف یعنی روایات و احادیث میں بھی بارہا جو ہے مرتبہ مختلف طریقوں سے یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے. اس دور کا جو تذکرہ ہے قرآن مجید کی جو آیات ہیں بہت ساری آیات میں ہیں. مثلا فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا, سورہ آراف کی غالباً 37 ہے آیت نمبر. اسی طرح فرمایا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. یہ بھی سورہ آراف کی آیت نمبر تقریباً 128 ہے. اور بھی اسی طرح جو ہے وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ جَعَلَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, بہت ساری اور آیات ہیں جو مختلف شخصیات اور علماء کرام اور دانشوروں کی طرف سے جو ایک تھیوریز پیش کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ آخر الزمان سے مراد قرآن مجید کے اندر اور اس سے کیا مراد ہے, اور پیغمبر کی گرامی کی جو ہے احادیث اور ائمہ کی معصومین علیہ السلام کی روایات میں, تو وہ ایک تقسیم بندی کی ہے. ظاہر ہے اس تقسیم بندی کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, اختلاف رائے بھی ہو سکتی ہے. پہلا دور وہ کہتے ہیں کہ زمانے آخر سے مراد پہلا جو زمانہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع ہو کر قیامت تک یعنی آخرت تک جو ہے اس کا اختتام پذیر ہوگا, یہ جو ہے زمانے آخر ہے. اس بنا پر کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نبی و آخر الزمان ہیں, اور اسی لیے جو ہے یہ جو ہے آخری زمانہ. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں, قیامت سے جو پہلے کا زمانہ ہے, جو قیامت سے پہلے کا دور ہے وہ آخر الزمان کا دور کہلائے گا, یعنی وہ زمانہ جو حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور سے شروع ہوتا ہے, اور عصر غیبت یعنی موجودہ زمانہ, جو زمانہ جو ہم بیٹھے ہوئے عصر غیبت کا زمانہ ہے, یعنی ہمارا یہی زمانہ زمانہ آخر ہے. پھر وہ زمانہ جو آپ کے ظہور کے حوالے سے جتنے بھی واقعات اپنے بطن کے اندر لیا ہوا ہے, یہی زمانہ جو عصر غیبت ہے, اور قیامت کے آغاز پر جو ہے اس آخر الزمان کا اختتام ہوگا. یہ ایک نظریہ ہے. ہماری جو گفتگو ہے اور جس کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں, وہ اس سے مراد یہ عصر غیبت کا مرحلہ ہے, یعنی عصر غیبت کا زمانہ ہے, یعنی عصر غیبت کا آخری مرحلہ اور عصر ظہور کے قریب ترین کا زمانہ, کہ جس کا تذکرہ علامات ظہور یا ظہور کی نشانیوں کی شکل میں اسلامی کتب میں موجود ہے. نہ صرف ہماری اسلامی کتابوں احادیث اور قرآن مجید میں, بلکہ جو الہامی مذاہب ہیں یا آسمانی اور الہی مذاہب ہیں جیسے عیسائیت ہے, یہودیت ہے, زرتشت ہے, ان میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. مثال کے طور پر بائبل جو عہد نامہ جدید ہے بائبل کا, میں اتفاقاً مطالعہ کر رہا تھا بائبل کے اردو اس کو ٹرانسلیشن کو اور فارسی اور عربی کو, تو اس میں بہت سارے مجھے چیزیں ملی ہیں جو ضرورت کے تحت انشاءاللہ آگے بیان ہوں گی. بائبل کے اہنامہ جدید میں ہے کہ حضرت مسیح ایسے زمانے میں ظہور کریں گے جب لوگ مجرم ہوں گے اور دنیا پر ظلم چھایا ہوا ہوگا. معذرت کے ساتھ, دنیا پر ظلم کی بات کی گئی ہے. جیسے ہماری اسلامی کتابوں میں ہے وہ مشہور حدیث جو کہ ہم اکثر دہراتے رہتے ہیں, یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا, جیسے کہ زمین میں ظلم و جور و ستم پھیلا ہوا ہوگا. مثلا اسی طرح جو ہے جو ایڈیشن متا ہے اس کی مرخال میں آیت نمبر 24 ہے غالباً کی, فرمایا بادشاہت کی خوشخبری کی منادی ساری دنیا میں دی جائے گی, یعنی کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ کی بادشاہت کی جو خوشخبری ہے اس کی آواز پوری دنیا تک پہنچ جائے گی، ہمارے ہاں جو ندائے آسمانی کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح اب اگر ہم یہودیت میں دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے موجود ہے کہ اور صاحب حکمت اور خدا کا خوف رکھنے والا ظہور کرے گا اور دنیا کو عدل و خیر و برکت سے پر کرے گا، اور حالت ایسی ہوگی کہ بھیڑیا اور یعنی بھیڑیا اور دمبا اکٹھا رہیں گے، چیتا اور بکرے ایک مقام پر آرام کر رہے ہوں گے، کیونکہ چیتا ایک وحشی جانور ہے، بھیڑیا ایک وحشی جانور ہے، اور اس کی جبلت کے اندر ہے کہ وہ جو ہے حملہ کرتا ہے، مخالف جانور کو چیر پھاڑتا ہے، اسے اپنی خوراک بناتا ہے، لیکن وہاں اس کا جو ہے اتنا جو ہے اس کے لیے غذا اور یہ چیزیں مہیا ہوں گی کہ یہ عدالت و انصاف انسانوں تک نہیں بلکہ جانوروں تک عدالت و انصاف کا دائرہ پھیل جائے گا کہ جو ہے چیتے کو اب کسی بکرے کو چیر پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایسی حادث ہیں جس کے اوپر مزید گہرائی میں جایا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ یہ جو آخر زمانہ ہے یعنی عصر غیبت کا زمانہ، یعنی آج کا زمانہ جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مذہبی کتابوں میں اور احادیث میں جو اس زمانے کی جو منظر پیش کرتی ہیں، جو ایک ویو ہمیں دے رہی ہیں، اس کے اندر جو ایک امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ مسئلہ ہے دینداری۔ دینداری کو لے کر اس زمانے کے اندر بہت ساری روایات موجود ہیں کہ ایک کرائسس کریٹ ہو جائیں گے، دینداری کے حوالے سے بحران پیدا ہو جائے گا، لوگ دیندار رہنے کی کوشش کریں گے نہیں رہ پائیں گے، بہت سے لوگ چھوٹے سے جو ہے جو مضبوط اچھی دینداری اور دین شناسی نہیں رکھ رہے ہوں گے، کیونکہ دینداری کے لیے دین شناسی ضروری ہے، وہ جلدی منحرف ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر میں خلاصہ بیان کرتا ہوں، بہت ساری روایات اور احادیث کا نچوڑ نکالا ہے، فرمایا کہ آخر زمانے میں دیندار ہونا ایسا ہے جیسے کوئی جلتا ہوا کوئلہ اپنے ہاتھوں پر رکھنا چاہتا ہو۔ کتنا مشکل کام ہے کہ جلتے ہوئے کوئلے کو آدمی ہاتھ میں رکھ سکتا ہے۔ مثلا بعض روایات کہتی ہیں کہ انسان جو ہے دین کے معاملے میں اتنا جو ہے بے دینی اس میں آئے گی، اتنا جو ہے وہ نارملائز ہو جائیں گی چیزیں کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ دین فروشی شروع کرے گا۔ ایک ہوتا ہے نا بے دینی، ایک مسئلہ ہے دیندار نہ ہونا، ایک ہو دین فروشی کرنا۔ مثلا جیسے کہا کہ ایک حدیث کے اندر کہا کہ صبح مسلمان تھا شام ہوتے ہی اسلام سے خارج ہو گیا ہے، اس طرح کی صورت حال ہے۔ حتیٰ کہہ رہے ہیں کہ عام جو سوسائٹی کی سچویشن ہے، جو ایک انوائرمنٹ ہے اس طرح کی بن جائے گی، ایک ماحول ایسا بن جائے گا، بہت سارے پکے مومن افراد بھی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جس کے اوپر جسے سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان خیر و شر کی دو قوتوں کے درمیان ہے، خیر کا بھی کھینچتا ہے شر کا بھی کھینچتا ہے۔ اب وہ جتنے زیادہ جو ہے خیر کے قریب رہے گا، خیر کے کام کرے گا، خیر کی طرز کی زندگی گزارے گا، ظاہر ہے کہ اتنا زیادہ مضبوطی خیر کے عنصر کی اور ایلیمنٹ کی زیادہ ہو جائے گی۔ کہہ رہے کہ بہت سارے پکے مومن افراد بھی اس طرح اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے کہ وہ بے دینی کا پرچار کرنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح بہت ساری اور روایات ہیں، ان روایات سے جو ایک خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ دینداری کے اعتبار سے ایک قسم کی ایک کنفیوژن ہے، لوگ جو ہے عقیدے کو لے کر جو ہے ایک واپس جو ہے ان کی ایک واپسی شروع کا سفر شروع ہو جائے گا، جیسے کہ اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد جس طرح کی سچویشن بنی مسلمانوں میں، پھر جو ہے وہ جا کے نواسے رسول کے قتل پر اور پھر کربلا کے واقعے پر آیا۔ ان چیزوں کو اگر سمجھنے کے لیے یہ کہ جیسے کوفے کا ہمارے سامنے منظر ہے ہسٹری کے اندر آپ دیکھتے ہیں، اور آل صرف کوفہ نہیں، وہیں مدینہ، مکہ، کوفہ، یمن، دیگر تمام جو علاقے ہیں، شام کا علاقہ خاص کر پر اس زمانے میں سن 61 ہجری میں، یہ ہمیں واضح کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کوفے کربلا کے واقعے کے بعد کی جو سچویشن ہے، مولا کائنات کے زمانے میں جو 25 سال کا مولا کائنات کا پیریڈ ہے، پھر مولا کی حکومت کا جو 4 سالہ پیریڈ ہے، یہ اس میں جو ہے بہت بڑے بڑے دینداروں کی جو ہے وہاں پر ہوا نکل گئی، ہوا اکھڑ گئی تھی، اور ان کے لیے واقع جو ہے بڑا مشکل ہو رہا تھا، حق کے ساتھ دینا اور سچ کے ساتھ دینے میں بڑا مشکل ہوگا۔ لیکن جو ایک کلی طور پر ہم یہاں سے سیکھ سکتے ہیں یہ کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے عصر غیبت میں، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، سبب کیا ہیں، اسباب کیا ہیں۔ پہلا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ دینی تعلیمات میں غلط بیانی کرنا، تحریفات کا شکار کرنا، دین کو دینی تعلیمات کو درست طریقے سے بیان نہ کرنا، اس کے اندر منحرف اور اپنی من پسند اور ضرورتوں کے مطابق دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، دین کے صرف ظاہری حصے پر فوکس کرنا، جیسے بہت ساری روایات ہیں کہ دین کے ظاہری حصے پر جو ہے فوکس کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن ان تمام تمام تر صورتحال کے ساتھ یہ تو ایک جنرل اور عمومی پکچر ہمیں دے رہی ہیں کہ کیا مسلم سوسائٹی کی اور اوورال دنیا کی کیا جو ہے پکچر اس وقت بنے گی، یعنی آج کے دور میں عصر غیبت میں بن رہی ہے، اور کم و بیش یہ ساری روایات ہمیں پریکٹیکلی طور پر نظر آ رہی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بیان کریں کہ دینی تعلیمات عام ہو جائیں گی، دین کی فہم کی گہرائی بہت بڑی عمیق ہو جائے گی، وسعت اختیار کرے گی، اور ایک بڑا مجموعہ ایسا ہوگا دنیا کے مختلف گوش و کنار میں کہ جو دین کے معاملے میں بڑا ثابت قدم ہوگا، ڈٹا رہے گا، کمپرومائز نہیں کرے گا، خود کو ہارے گا نہیں، شکست نہیں کھائے گا، سلنڈر نہیں کرے گا، جتنے بھی چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو وہ فیس کرے گا. جیسے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ کبھی کسی معصوم سے نہیں ملے ہیں، لیکن اس کے باوجود، یعنی وہ کون؟ وہ گروہ جو اس عصر غیبت کے اندر، اس بحرانی کرائسس کے ٹائم میں جب لوگ دین سے بھاگ رہے ہوں، اس وقت جو ہے ایک مجموعہ، ایک گروہ ایسا ہوگا جو دین کے اوپر اتنا پائبند ہوگا کہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وہ کبھی کسی معصوم سے نہیں ملے، لیکن اس کے باوجود بصیرت، معرفت اور اپنی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے سب سے بہتر ہوں گے. اسی حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جو کچھ دینی متون میں، یعنی دینی کتابوں میں اور دینی سورسز کے ذریعے انہیں ملتا ہے، یعنی اس پر وہ عمل کریں گے. اور اگر ہم اس ٹاپک کو لے لیں، صرف یہ جو اس یہ جو مجموعہ ہے جو پائبند رہے گا، دین کے اوپر پائیدار رہے گا، ان کو مختلف روایات کے اندر اگر ہم چیک کر لیں، جیسے کہ مولا کی اس روایت کے اندر، تو اس کے اندر سے کچھ چیزیں اور برآمد ہوتی ہیں. مثلا اس کا خلاصہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ نمبر ایک یہ ہے کہ یہ جو مجموعہ ہے، جو دیندار مجموعہ ہے، دین شناس مجموعہ ہے، سب سے پہلے یہ خود کو تیار کر چکے ہوں گے، بہتر طریقے سے اپنے اوپر کام کر چکے ہوں گے. اسلامی روایات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہو، سوسائٹی کے اندر ایک ریفارم چاہتے ہو، اصلاح چاہتے ہو، تو پہلے خود سے شروع کرو، اپنی اصلاح کرو. کے ساتھ فرمایا ادع عدو اک نفسک اللتی بین جنبائی، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، تو پہلی چیز تو یہ کہ وہ خود کو ذاتی طور پر بہتر علمی اعتبار سے تیار کر چکے ہوں گے، فکری اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے. اس کے بعد وہ اپنے سوسائٹی کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگے ہوں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ انہیں غیب پر مکمل بھروسہ ہوگا، یہ بہت اہم ہے. الذین یؤمنون بالغیب، اب دیکھیں مومنین کی صفات میں جو نمایاں صفت بیان کر، یؤمنون بالغیب ہیں، وہ خدا پر بھروسہ، خدا کی مدد پر بھروسہ، خدا کی غیبی امداد کے اوپر بھروسہ، اور خود کو یہ جو بحران پیریڈ ہو چکا ہوا ہے اس کی لپیٹ میں نہیں آنے دیں گے، خود کو یہ بحرانوں سے اوپر چلے جائیں گے، بحرانوں کو بہتر طریقے سے نہ صرف انالائسس کریں گے، تجزیہ کریں گے، بلکہ اس کو مینج بھی کریں گے. اور مضبوط انداز سے دوسری طرف جو ہے اس عالم مادہ میں رہتے ہوئے عالم غیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، روحانی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، ہر حوالے سے جو ہے ایک مضبوط قسم کی استقامت نظر آ جائے گی، بصیرت نظر آ جائے گی ان کے اندر، اور ایک مضبوط قسم کی معرفت نظر آ جائے گی ان کے اندر. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں جو اس طرح استقامت دکھائیں گے، اس طرح جو ہے ڈٹے رہیں گے، ان کے بارے میں مولائے کائنات فرماتے ہیں، حدیث کے جو اگر پوائنٹس بیان کریں تو یہ ہیں کہ فرماتے ہیں کہ زمانے کے امام کی یعنی زمانے کا جو امام ایک طویل غیبت میں ہوں گے، مولا فرماتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ اہل تشریح پر آنے والی مشکلات کے سبب ان کی حالت ایسی ہوگی بہت سے معاشروں میں کہ وہ ان جانوروں کی سی ہوگی جو چراگاہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں مناسب چراگاہ یا مناسب پناہ گاہ نہیں ملے گی. آپ دیکھتے ہیں بہت سے مسائل یہ ہیں، یہ کئی پہلو سے ہو سکتے ہیں، ایک سماجی دباؤ ہو سکتا ہے، ایک کرائسس جو ہے امن و امان کے اعتبار سے ایسے پیدا ہو سکتے ہیں اہل تشیع کے لیے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے علاقوں میں اور طول تاریخ میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. اخلاقی اعتبار سے ایسا ہو سکتا ہے، عقیدتی اعتبار سے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی پناہ گاہ انہیں نہیں ملے گی، چراگاہ انہیں نہیں ملے گی، امام طویل غیبت میں ہے، لیکن اس کے باوجود مولا فرماتے ہیں وہ لوگ اس قدر اہلیت پیدا کر جائیں گے کہ ان کے درجات انہیں ہماری ہمراہی نصیب عطا کرے گی. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. کیوں یہ اس قدر درجات رکھیں گے کہ وہ ائمہ کی ہمراہی انہیں ملے گی، ہمسائیگی میں وہ ہوں گے؟ کیونکہ مشکلات کے باوجود اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہیں گے، طویل غیبت کے سبب اکتاہٹ اور مایوسی کا شکار نہیں ہو جائیں گے. مایوسی کا شکار نہ ہونا کرائسس کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے صابر رہنا، ثابت قدم رہنا، یہ انتہائی اہم ہے. اصول کافی کی جلد نمبر 2 ہے، اس میں ایک چپٹر ہے جس چپٹر کا عنوان ہی ہے باب التحمیس والامتحان. باب التحمیس والامتحان کے عنوان سے یہ چپٹر ہے جس میں ایک حدیث ہے، تبرکاً میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں اور آپ کی ذمت تمام. فرماتے ہیں سمعت ابا الحسن علیہ السلام یقول احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ فرمایا کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور کسی طرح کا کوئی امتحان اور آزمائش ان کے اوپر نہیں ڈالی جائے گی. اس کے بعد امام نے فرمایا یفتنون یعنی فتنے سے ہے، فتن سے یہ آتا ہے، فتن کے کئی معنی ہیں، امتحان کے معنی میں بھی ہے، ابتلاء اور مبتلا کے معنی میں بھی ہے، مشکلات کے معنی میں بھی ہے. ثم قال اس کے بعد امام نے فرمایا مل فتنہ، فتنے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا الفتنۃ فی الدین، یہ جو فتنہ ہے فتنے سے مراد دین کے اندر فتنے کا مسئلہ ہے، دینی معاملات کو لے کر فتنہ. آپ دیکھتے ہیں یہاں پر کتنے سارے مسائل ہمارے سامنے دینی معاملات کو لے کر پیدا کیے جا رہے ہیں، خاص کر برصغیر کے اندر، اور ہم جو ساؤتھ ایشین ہیں ہمارے ہاں تو یہ بڑے مسائل بنے ہوئے ہیں اس وقت، عقیدتی مسائل جو ہے بہت ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یہ جو آزمائش ہے، یہ آزمائش اصل میں کیا، یہ چھانٹی کرنے کے لیے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہے، کیونکہ امام آگے مثال دے رہے ہیں. فرماتے ہیں یفتنون کما یفتن الذهب، جیسے کہ سونے کو جو ہے جب چھانٹی کیا جاتا ہے، اسے آگ میں ڈالا جاتا ہے، بٹی میں اسے پگھلایا جاتا ہے اور اس پہ جو کچرا ہے اسے صاف کیا جاتا ہے، اس طرح کے الفاظ ایک اور حدیث میں بھی ہیں جس میں فرمایا کہ یہ آخری جو زمانہ ہے عصر غیبت کا جو زمانہ ہے، اس میں لوگ چھانٹی کیے جائیں گے. جیسے ہم چھانی ہوتی ہے، چھانی کے اندر چائے ڈالتے وقت کیا کرتے ہیں، چائے ڈالتے ہیں اور چھانی میں پتی رہ جاتی ہے، اور جو چائے جسے ہم نے پینا ہے، جو مین ہمارا جو ہے چیز ہے، وہ جو ہے نیچے کپ میں چلا جاتا ہے. پھر امام آگے فرماتے ہیں ثم قال، اور اس کے بعد امام نے فرمایا یخلصون کما یخلص الذهب، کہتا ہے وہ انہیں پیور کیا جائے گا، خالص کیا جائے گا، جیسے کہ سونے کو چھانٹی کر کے خالص کیا جاتا ہے.